आज 1959 मई का 6 तारीख है, रात के 8:30 बज रहे हैं और मौलाना अब्दुल हक विद्यार्थी का 9वां लेक्चर इस्लामिया अंजुमन के हेडक्वार्टर फरखादर राल में शुरू होने वाला है। आप लोग गौर से सुने।
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا متحركا فيها كتب كثيرة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وأقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيبا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قرآن شریف کی دو آیتوں کو میں نے اس وقت پڑھا ہے۔ پہلی آیت میں یہ ذکر آتا ہے جب تمہیں تحفہ دیا جائے، تحفے کا مطلب یہاں ہے سلام، ایک آدمی مسلمان تمہیں السلام علیکم کہے تو تم آگے سے کیا کرو، تم بھی اس کو یا تو ویسا ہی لوٹا دو، اس سے اچھی طرح سے اسے لوٹاؤ یا ویسا ہی اس کو لوٹا دو۔ وہ السلام علیکم کہو تو تم بھی اس کو علیکم السلام کہو اور آگے اس کو رحمۃ اللہ و برکاتہ بھی کہہ دو، یعنی اس نے جو تحفہ دیا اس سے بڑھ کر تم اس کو دو، اور اگر بڑھ کر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ہی کہہ دو علیکم السلام، تو بھی بات ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن دیکھ یہی ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بلائی کا شریک کرتا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں حکم ہے کہ تم اس کے ساتھ لڑائی کرو، یہ گویا اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ہاں اگر ایسا نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ جو کچھ اس نے کہا ہے उसी की भलाई को, उसी की अच्छी बात को उसे वापस ले लौटा दो, वैसा ही जवाब दे दो। जैसा उसने अस्सलाम वालेकुम कहा वैसा ही तुम भी वालेकुम अस्सलाम कह दो। फिर फरमाता है अल्लाह तो तुम भी लेमन अलका अलैकुम अस्सलाम अलस्ता मोमिना, जो शख्स तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहे उसको ये मत कहो कि तुम मोमिन नहीं है, उसके ऊपर कुफर का फतवा मत लगाओ, उसको इस्लाम से मत खारिज करो, बल्कि ये समझ लो कि जब उसने इस्लाम का तोहफा तुम्हें दिया है अस्सलाम वालेकुम का, तो तुम्हें भी यही चाहिए कि उसे मुसलमान समझो और उसके सलाम का जवाब दो। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर उनका मुकाबला दूसरे कौमों और मजहब के साथ किया जाए तो इस्लाम की फजीलत बुजुर्गी उसका बढ़िया होना साबित हो जाता है। दो तीन लफ्ज हैं मसलन यही मुसलमानों का सलाम अलैकुम, या मुसलमानों की किताब का नाम कुरान, या मुसलमानों के दीन का नाम इस्लाम। मैं ये समझता हूँ ये तीन चार लफ्ज जो हैं अगर इनका मुकाबला दुनिया की बाकी किताबों के साथ, बाकी मजाहब के साथ किया जाए तो इस्लाम की फजीलत बुजुर्गी और उसका बढ़िया होना बड़ी आसानी के साथ समझ में आ सकता है। सबसे पहली चीज कि हमारे मजहब का नाम, हमारे दीन का नाम इस्लाम रखा गया है। इस्लाम के मानी हैं वो शख्स के जो दूसरों के लिए सलामती का बायस हो, मुसलमान उसको कहेंगे जो दूसरों के लिए सुलह और सलामती का संदेशा और पैगाम दे, वो मुसलमान है। इस्लाम बड़े चीज तो खुदा ताला की फरमाबरदारी का नाम है, जो आसाम खुदा ताला ने दिए हैं उनके ऊपर पूरा पूरा चलना जो है उसका नाम है इस्लाम। मुसलमान कौन होता है? जो खुदा के हुक्मों के ऊपर चलता है। इस्लाम की इस डेफिनेशन या तारीख को लेकर अगर आप बाकी तमाम मजाहब जितने हैं उनके नामों को देख जाएं तो ऐसा मालूम होता है कि इस्लाम ने जो नाम हमें दिया है या खुदा ने जो नाम हमारे दीन का रखा है वो तमाम दीनों और तमाम मजहब से आला और बढ़िया है। मसलन एक बहुत बड़ा मजहब है जिसको क्रिश्चियन कहा जाता है, या हम लोग ईसाई कहते हैं, नसारा कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, उनके कई एक नाम है, मजहब एक ही है लेकिन उनके दुनिया में हर मुल्क के अंदर अलग अलग नाम है। मसलन अंग्रेजी मुल्कों में, यूरोप के मुल्कों में वो क्रिश्चियन कहलाते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अरबी मुल्कों के अंदर शाम के इलाके के अंदर जो ईसाई लोग रहते हैं वो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहते, वो अपने आप को नसारा कहते हैं। दूसरे मुल्कों में उन्हीं लोगों का नाम ईसाई है। इसी तरह से कई एक नाम हर मुल्क के अंदर उनके दुनिया में मशहूर है। यहां ये सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से मुस्लिम लफ्ज जो है वो सारी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, खा वो चीन के रहने वाले हों, खा वो हिन्दुस्तान के रहने वाले हों, और खा वो इंडोनेशिया के रहने वाले हों, या अरब के रहने वाले हों, या अंग्रेज हों, या जर्मन हों, या अमेरिकन हों, जब वो मुसलमान हो जाते हैं उनका नाम मुस्लिम ही रहता है। ये नहीं है कि हर मुल्क में हमारा नाम अलग अलग हो जाए, वो कहीं भी नहीं है। कहीं भी आप चले जाएं चीन के अंदर, जब आपको कोई कलमा जो मिलेगा तो वो भी अपने आप को पूछें आप कौन है, तो वो भी आपको कहेगा कि मैं मुसलमान। इसी तरह से किसी अंग्रेज को आप पूछिए तो मुसलमान हो चुका है तो वो भी आपको यही कहेगा आई एम ए मुस्लिम। वो नहीं कहेगा कि उसका तर्जमा करके कुछ रख दे कि हम जो है फरमानबरदार हैं या कुछ हैं, तर्जमा करके नहीं, बल्कि वो मुस्लिम तो मुस्लिम ही कहेगा, हाँ किसी भी जुबान से बोलने वाला हो या किसी मुल्क के रहने वाला हो। मगर ये क्या बात है कि ये लोग जो ईसाई या नसारा कहलाते हैं या क्रिश्चियन कहलाते हैं, इनका हर मुल्क में नाम अलग अलग क्यों? वो क्या है? वो जो दर हकीकत ये है कि अगर इस दीन के अंदर जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने कभी अपने शागिर्दों को, अपने जो मानने वाले थे उनको ये कहा होता कि तुम्हारा नाम ये है, तो वही नाम दुनिया के अंदर उनका मशहूर होता और उसी नाम से वो दुनिया में पुकारे जाते। लेकिन जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने जो शागिर्द थे उनको कोई नाम नहीं दिया। ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि एक मजहब दुनिया के अंदर हो और उनका नाम कोई नहीं रखा जाए। अगर वो अपना नाम नहीं रखेंगे तो दूसरे रख देंगे, ये तो देखो वो हम आम भी कहलाते हैं अपने आप को, अगर हम अपना नाम हम भी न रखे तो दूसरे लोग कुछ रूप होंगे कोई हमारा नाम रख देंगे, अच्छा रखें या बुरा रखें। तो ये आप जानते हैं कि जो किसी मजहब के मानने वाले होते हैं वो तो अपना नाम अच्छा रखते हैं, लेकिन जो उनके मुखालिफ दुश्मन होते हैं वो उन्हीं का नाम बुरा रख देते हैं। किसी को हम अपनी तरह से वहाबी कहते हैं, वो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, किसी तरह से अहले हदीस के हैं वो दूसरे मुसलमानों को हनफी कह देंगे या बिदअती कह देंगे, क्योंकि हनफी कहें तो इज्जत है क्योंकि वो हनफी कहलाते हैं, लेकिन जब गाली देनी होती है तो उनको बिदअती कह देते हैं। तो इसलिए वो आप याद रखिए कि हर एक मजहब हर एक ख्याल जो दुनिया के अंदर आता है उसको मानने वालों का कोई न कोई नाम जरूर रखा जाता है। तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने ये अपनी जिंदगी के अंदर वो अपने मानने वालों का कोई नाम नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, इसकी वजह यह थी कि वो सिर्फ एक विचारक और एक खुशखबरी देने के लिए आए थे, और वो खुशखबरी यह थी कि मेरे पास एक बहुत बड़ा पैगंबर आने वाला है। उसको उनकी जुबान में फारसी या अंग्रेजी जुबान में उसका तर्जमा कम्पोज कर दिया गया, लेकिन असली नाम जो था वो यही था कि वो अहमद रसूल दुनिया के अंदर आने वाला है। मैं उसी की खुशखबरी देने के लिए आया, इसलिए तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि जब वो आए तो उसे मानने के लिए तुम तैयार रहो। जो शख्स मेरे साथ मोहब्बत करता है उसको भी चाहिए कि जो बात अब मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर उसे अमल करना चाहिए, यानी आने वाले को मानना चाहिए। ये जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के आखिरी अल्फाज थे, इसलिए उनको जरूरत नहीं पेश आई कि वो अपने किसी अलग फिक्के या मजहब का कोई नाम रखे, क्योंकि अगर वो नाम रखते तो उसका ये मतलब होता कि वो अपना एक दीन चलाने के लिए आए हैं, वो किसी दूसरे दीन की खुशखबरी या उसकी बिशारत देने के लिए नहीं आए। अलबत्ता कोई 40-45 बरस गुजरने के बाद जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से या उस जगह से तशरीफ ले जाने के बाद ये सब लोग इकट्ठे हुए एक जगह इकट्ठे होकर अंताकिया या एनसीओ एक जगह है, वहां सब लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि लोग हमें तरह तरह के नामों से बुलाते हैं पुकारते हैं, अगर हमें भी तो कोई अपना नाम रखना चाहिए। तो वहां ये नाम जो था क्रिश्चियन, वहां नाम ये तजवीज हुआ कि हमें क्रिश्चियन कहलाना चाहिए। वह जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के 45 और 5 बरस गुजर गए तो लोग इकट्ठे होकर अपने नाम तजवीज करते हैं। मगर वो क्रिश्चियन या क्राइस्ट क्या था आप गौर कीजिए कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की जुबान जो थी वो यूनानी या ग्रीक जुबान में थी। क्राइस्ट जो है जिसके बिना पर क्रिश्चियन कहलाते हैं ये ग्रीक वर्ड है यानी यूनानी जुबान का लफ्ज है, लेकिन जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की जुबान यूनानी नहीं थी। उनकी जुबान जो थी वो आर्मीनियन थी, आर्मीनियन जुबान ऐसी जैसे अरबी है, इबरानी है या सरियानी है या कल्दानी है जिसको हम सेमिटिक रेस की जुबान में कहते हैं, उनकी वो जुबान थी। अगर उनके नाम पर कोई नाम रखा जाता तो नाम रखा जाना चाहिए था या तो मसीही और या उनका जो अपना नाम यसू था, यसू के नाम पर उनका नाम यसू ही होना चाहिए था। लेकिन वहां लोग जो इकट्ठे हुए तो उनमें जो मुखालिफ थे वो ज्यादा थे, और उन्होंने बतौर गोया हकारत के एक दो नाम दो तरह के होते हैं, एक नाम होता है जिसको हम असली नाम कहते हैं किसी का, और एक नाम होता है जिसको हम निक नेम कहते हैं। निक नेम का मतलब होता है किसी की खेल के तौर पर वो नाम रख दे, हर एक आदमी का कोई न कोई निक नेम लोग रख देते हैं, तो एक नाम बाप का रखा हुआ होता है दूसरे उसको खेलने के लिए तो वो और नाम दे देते हैं। तो ये वहां जो दुश्मन इकट्ठे हुए बहुत थे ईसाइयों में और दूसरे लोग भी थे जिन्होंने ये गया कॉन्फ्रेंस की, तो वहां लगभग जो हो गया तो उन लोगों का हो गया तो जो दर हकीकत उनके दुश्मन थे, तो उन्होंने इनका नाम क्रिश्चियन को यूज किया। क्रिश्चियन के माने हैं झूठे महबूद के तरफदार, झूठे खुदा को वह झूठे महबूद के तरफदार। दूसरे नाम की संगनी क्यों कबूल कर लिया, अरे कोई ऐसा आदमी हो सकता है कि अपना जो काली हो किसी ने भी उसको ही कहे कोई मेरा नाम है उसको मानने लग गए, ये कैसे हो सकता है। कोई आदमी कबूल नहीं करता कि दुनिया में मेरा बुरा नाम रखा जाए। हुआ कि जैसे हमारे यहां कभी लोग हमें खेलने के लिए कह देते हैं ये मिर्जाई है, तो हम भी कभी सब कहते हैं अच्छा भी मिर्जाई तो मिर्जाई कही बात समझे आपने, यानी मतलब ये होता है कि हम तो मिर्जाई को जो अच्छी बातें मानता है वो बड़ा करते हैं, दूसरे आदमी हमें खेलने के लिए कह देते हैं मिर्जाई तो हम भी गुस्से में आकर कहें चलो वो मिर्जाई तो मिर्जाई कही, लेकिन हम तो ये बातें मानते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने भी वो उसके नाम जो था इस तरह से तबील कर लिया दुश्मनों का दिया हुआ مقصود اس کا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں تو ایک جھوٹے خدا کے پرستار ہیں, تو یہ نام ان کا جو تھا انہوں نے ماننے والوں نے بھی وہی قبول کر لیا, تو اس لیے یہ نام کرسچن ہو گیا. اب آپ غور کیجئے تو ایک طرف اسلام نام ہے جس کے معنی ہیں خدا کا, یا مسلم جس کے معنی ہیں خدا کا فرما بردار, اور دوسری طرف ایک اتنی بڑی قوم جو ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے, کتنا اس کا پروپیگنڈا ہے, کتنے اس کی حساب اور تبلیغ اور مشنری ہیں, اسکول ہیں, کالج ہیں, اسپتال ہیں, ساری دنیا کے اندر ایک شور ہے, لیکن ان سے پوچھو تمہارا نام تمہارے خدا نے کیا رکھا, تو کچھ نہیں بتا سکتے کہ خدا نے ان کا نام کیا رکھا. ارے وہ تو 45 برس کے بعد تھا, مشنریوں کا رکھا ہوا تھا یا دوستوں کا رکھا ہوا تھا, بہرحال رکھا ہوا لوگوں کا ہی تھا, خدا کا نام یہ رکھا ہوا نہیں تھا. اسی طرح سے ہمارے یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کے مذہب کا کوئی نام نہیں ہے. یہودا جو تھے تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے سے جو چھوٹا بیٹا تھا دوسرے نمبر پر, اس کا نام یہودا تھا. اس یہودا کے اوپر یہ یہودی لوگ یہودی کہلاتے ہیں اس کی اولاد ہونے کے لحاظ سے. کوئی شخص اگر اپنے کسی بزرگ کے نام پر اپنا نام رکھا پایا جاتا, چلتے ہیں لوگوں کے نام, کسی کا نام کوئی ہوتا ہے باپ دادا پردادا کا نام, اگر اس کی اولاد میں بھی چلتا چلا جاتا ہے, تو اسی طرح سے یہودی بھی در حقیقت گویا کسی مذہب کا نام نہیں بلکہ ایک بزرگ کی اولاد کہلانے کی وجہ سے وہ لوگ یہودی کہلاتے ہیں. اس طرح ہمارے وہ ہندو بھائی ہیں, ہندو بھائی اور آدمیوں کا دو بڑے گروہ ہیں, بہت سے بے شمار ان میں فرقے ہیں, لیکن بعض لوگ پرانے خیال کے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو کہلاتے ہیں, سناتن کہلاتے ہیں, اور یہ جو نئے خیال کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم آریہ ہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آریہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے. آریہ در حقیقت ایک قوم کا نام ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرتی تھی, اس ملک کے اندر رہتی تھی, اس کو آریہ قوم کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے کتابوں کے اندر جنہوں نے زبان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اس میں آپ پڑھیں گے کہ دنیا میں ریسز تین ہیں, یعنی تین طرح کی قومیں ہیں, ایک سنت ریس کہلاتی ہے, ایک آرین ریس کہلاتی ہے, اور ایک منگولین ریس یا تورانین ریس کہلاتی ہے, یہ تین اور منگول کے رہنے والے. تو اس لحاظ سے آریا قوم وہ ایک ریس یعنی ایک نسل اور ایک قوم کا نام ہے, وہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر ویدوں کے اندر یا ان کی کسی مستند کتاب کے اندر اس قوم کا جو ویدوں کی ماننے والی یا اس دھرم کو ماننے والی ہے کوئی نام ان کا پرماتما نے خدا نے دیا ہوتا, تو چاہیے یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے اسی طرح سے اس نام سے پکارے جاتے ہیں جو خدا نے ان کا رکھا ہے. جب ہمارا نام مسلم رکھ دیا تو ہم ساری دنیا میں مسلم کہلاتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی جگہ ہم کوئی اور نام تجویز کریں. لیکن کیونکہ آریہ اور ہندو ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, آریہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندو کے معنی بہت برے ہیں, غلام کے ہیں, کالے آدمی کے ہیں یا چور کے ہیں, اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ نام جو ہے ہمارے دشمنوں کا رکھا گیا ہے, یعنی فارسی لوگوں کا, ایرانی لوگوں کا, اسی زبان میں یا فارسی زبان میں ہندو کے معنی غلام کے یا یہ برے معنی جو میں نے بتائے وہ آتے ہیں, تو اس لیے آریہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندو نہیں کہلانا چاہیے, ہمیں آریہ کہلانا چاہیے. تو وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں, وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں, تو ایسا معلوم ہوا کہ ان کی جو ہے کتابوں کے اندر, مغلی کتابوں کے اندر, تو ان کے دھرم کا نام ایسا نہیں دیا گیا کہ جو سارے کے سارے لوگ اس نام سے پکارے جا سکیں. اسی طرح سے باقی دنیا کے جتنے مذہب ہیں, ایک بہت بڑا مذہب بدھ مذہب ہے, بدھ مذہب کو آپ جانتے ہو, بدھ ایک شخص ہوا ہے, بہت بڑا بزرگ تھا, اس کے نام پر بدھ لوگ اپنے آپ کو بدھ کہتے ہیں. وہ ایک شخص تھا جس شخص کے ماننے والے یا اس کی پیروی کرنے والے یا اس کی تعلیم کو سر سمجھنے والے وہ بدھ کہلانے لگے. اسی طرح سے پارسی وہ ایک قوم کا نام ہے جو فارس کے اندر رہتی تھی, وہ ملک کے لحاظ سے جو ہے پارسی یا پارسی کہلاتے ہیں, ان کے دین و دھرم کا نام ہے. تو اب آپ غور کیجیے کہ ایک طرف اسلام نام یا مسلم نام کو رکھیے, اور دوسری طرف جو سارے نام جو دوسری قوموں کے ہیں ان کو مقابلے پر رکھیے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ در حقیقت اصلی نام جو انسان کا یا کسی قوم کا یا مذہب کا ہونا چاہیے, اصل چیز سے وہ میں سمجھتا ہوں وہ مسلم کیوں ہونا چاہیے. اس لیے کہ مذہب خدا کی طرف سے آتا ہے, اور وہ خدا کی طرف سے کوئی تعلیم لے کر آتا ہے,
جو لوگ اس تعلیم کو مانتے ہیں اس کے سامنے اپنی گردن رکھ دیتے ہیں, خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں, ان کو مسلم کہا جاتا ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ کیا کوئی آ گیا یا ہندو یا عیسائی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ ہم خدا کے فرما بردار نہیں ہیں. اگر وہ یہ کہے کہ ہم خدا کے فرما بردار نہیں ہیں تو وہ بھی اپنے نام رکھوا لیں, لیکن اگر بھی اچھی بات ہے کہ پرماتما کا حکم بردار ہونا, پرماتما کی آگے پالنا کرنا, پرماتما کے حکموں کو ماننا یہ اچھی بات ہے, تو اس کا جو بھی کرنا ہوگا وہ مسلم ہی ہوگا. تو اس کو مسلم کہا جاتا ہے کہ جو خدا کے حکموں کو مانتا ہے اور اس کے اوپر چلتا ہے. تو بھائی آپ لوگوں کو یہ فخر ہے کہنا چاہیے کہ ہمارا نام, ہمارا دین کا نام اتنا بلند نام ہے کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے, جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے اسی نے ہمیں یہ نام دیا ہے, اس لیے ہمیں اس نام کی عزت کرنی چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو ہمیں جو کتاب دی گئی اس کا نام قرآن رکھا گیا. قرآن کے معنی ہیں دو, آپ یاد رکھیے, ایک معنی ہے قرآن کے وہ کتاب کہ جس کے اندر ہے باقی تمام دنیا کی کتابوں کا خلاصہ نچوڑ, ان کی سچائیاں آ گئی ہوں, اس کو قرآن کہا جاتا ہے. یہ لفظ ترا جس کے معنی ہے چشمہ, ایسا ہوگ کہ جس میں ارد گرد کا پانی آ کر اکٹھا ہو جائے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. جو جتنی انجیل یا تورات یا دوسری دنیا کی کتابوں کے اندر جو سچائیاں, جو تعلیم, جو اعلیٰ درجے کی باتیں خدا کی طرف سے دی گئی تھی, وہ ساری کی ساری اس قرآن شریف کے اندر آ کر جمع ہو گئی ہیں, اس لیے اس کتاب کا نام قرآن ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اس قرآن کے معنی ہیں کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب, ایسی کتاب جو دنیا میں اس کثرت کے ساتھ پڑھی جائے گی کہ اور کوئی کتاب دنیا میں اس کثرت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی. شاید لوگ یہ کہیں کہ بھائی انجیل ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, سب سے زیادہ چھاپی جاتی ہے, سب سے زیادہ اس کے ترجمے دنیا کی زبانوں میں کیے جاتے ہیں, لیکن قرآن شریف کا ترجمہ تو ابھی ساری زبانوں کے اندر نہیں ہوا, لیکن بائبل کا ترجمہ 700 زبانوں کے اندر ہو گیا ہے. اس لیے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو بائبل ہونی چاہیے. تو بھائی اس کا جواب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو بائبل کہا جاتا ہے اس کے دو حصے ہیں, ایک تو ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں, عہد نامہ عتیق کہتے ہیں, اس کے اندر تورات آتی ہے اور دوسرے نبیوں کی کتابیں آتی ہیں, آخری نبی کا نام ملاکی ہے اور پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے, پہلی پانچ کتابیں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں اور تورات اس پر یا باقی انبیاء کی کتابیں اس سے متعلق جو کچھ ان لوگوں نے تحقیقات کی ہے وہ یہ, ان کی کوئی سند نہیں ہے کن لوگوں نے ان کو لکھا اور کون تھے جنہوں نے اس کو روایت کیا, وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. البتہ وہ کتابیں ساری ضرور جاتی ہیں لیکن ان کی سند کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس نبی سے کس نے سنا, کس نے اس کو جمع کیا, کس نے اس کو لکھا, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم یہ مانتے ہیں, قرآن شریف میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان کو تورات جو تھی وہ طور پہاڑ کے اوپر دی گئی تھی, ایک پہاڑ کا نام ہے طور, سورہ سینا اس کو کہتے ہیں, وہ پہاڑ پر دی گئی تھی. لیکن وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ کبھی لکھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر پہاڑ پر بیٹھ کر اتنی بڑی کتاب کو جو پانچ کتابیں ہیں اتنی موٹی کتاب ہے وہ لکھنا چاہتے تو سارے پہاڑ تال کی پتھروں پر اگر لکھتے تو بھی وہ تورات لکھی نہیں جا سکتی, وہ اتنی بڑی کتاب ہے. تو وہ ایک آدمی سے گیا طاقت سے باہر تھا کہ وہ اتنی بڑی کتاب کو پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر سارا کا سارا لکھتا. ہاں اس کے اندر 10 کمانڈمنٹس تھے جن کو ہم یونانی زبان میں ڈیکل آف کہتے ہیں, وہ 10 حکم جو خدا کے تھے وہ دو پکیوں کے اوپر جناب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کی دو پکیوں پر لکھ لیے تھے, وہ لے کر وہ لکھے آئے تھے. کیونکہ ساری تورات اگر لے کر آتے تو کوئی آدمی اس کو اٹھا نہیں سکتا, کس نے پتھروں کی کون اٹھا سکتا تھا. وہ دو پکیوں لے کر وہ آئے اور وہ بھی آ کر انہوں نے جب اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ ایک بکھرا پوج رہے ہیں ان کو غصہ آیا اور وہ بھی انہوں نے دو ماری زمین کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں بات کہتے ہیں ٹوٹ گئی, بات کہتے ہیں نہیں ٹوٹی نہیں ثابت رہی. چلو زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں سے جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے صرف 10 حکم ایسے ہیں کہ جن کی مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سلیٹ کے اوپر لکھ لیے تھے کسی اور ذریعے سے. جب اور جو دو تھے تو ایک صندوق کے اندر ان کو بند کیا گیا اور ہمیشہ یادگار کے طور پر یہ صندوق جو تھا یہ بنی اسرائیل اس کو اپنی لڑائیوں میں جنگوں میں آگے آگے رکھتے تھے. تو ایک مسئلہ ایسا ہوا کہ جب ان کی فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو فلسطینی ان کا وہ صندوق سن کر لے گا. یعنی جو پوری صندوق آگے رکھتے تھے برکت کے لیے, تو اسی کی برکت سے ہم فتح یاب ہوں گے. لیکن ایک بجے دشمنوں کا جو غلبہ ہوا تو وہ ان کا صندوق ہی سن کر لے گا. جب وہ لوگ ہے تو آگے لکھا ہے کہ جہاں اس صندوق کو رکھا جاتا تھا وہ جھاڑتا کوئی نہیں تو مصیبت آ جاتی, وہاں نہیں نکالتا دوسرے گھر میں, وہاں مصیبت آتی لوگ تیسرے گھر میں. آگے کئی دفعہ جو آتا ہوا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کتاب جو ہے, یہ جو چیز ہے یہ ہمیں گیا اچھی نہیں ہمارے لیے, اس کو ان کو واپس کر دو. تو ایک گاڑی یا چھکڑے کے اوپر رکھ کر انہوں نے ان کے بیلوں کو ادھر ہانک دیا, جیسے سنچ رہی تو لوگوں کو تمہاری چیز ہے تمہیں رکھ لو, جو اسی میں وہ دو تختیاں تھیں. تو اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ صندوق کھولا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ دو تختیاں بھی اس میں موجود تھیں, لیکن اس کے بعد ان دو تختیوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئی کہاں نہ گئی, اور وہ کہیں دنیا میں آج موجود نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھی تھی یا لکھوائی. تو اب اس کے بعد یہ جو تورات ہے اتنی بڑی, یہ قریباً 700 برس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 700 برس کے بعد ایک اگلا نبی ہوا ہے, اس نے لوگوں سے پوچھ پوچھ کر کہ بھائی کیا کیا ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اور بیان کرتے تھے, وہ ساری باتیں اس نے 700 برس کے بعد لکھی. تو یہ تورات کا حال ہے, جس کو گویا اگر 700 زبانوں میں شائع کیا جاتا ہے تو بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں, اس لیے کہ اصل کتاب تو شروع سے ہی ہے, جب وہ شروع سے ہی نہیں ہے تو اس کے ترجموں کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. اگر پڑھی جاتی ہوگی تو لوگوں کی لکھی جو بھی پڑھی جاتی ہے, خدا کی کتاب بھی پڑھی جاتی, کیونکہ خدا کی کتاب تو ہے ہی نہیں لکھی ہوئی تھی. اس لیے یہ ان کا دعویٰ کرنا کہ ہماری کتاب اتنے گویا زبانوں کے اندر چھپتی ہے اور لکھی جاتی ہے اور وہ ہمارے گویا بڑے ہونے کا اور سچے ہونے کی دلیل ہے, دلیل کیسے ہوگی کہ کتاب اصلی ہے ہی. تو آپ اس کے بعد آ جاؤ کہ دوسرا حصہ جو بائبل کا ہے جس کو ہم نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, اس میں 4 انجیلیں ہیں اور کچھ حوالیوں کے خطوط ہیں جو نیو ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے, حاضر کہلاتی ہے. لیکن اس میں سے خدا کی کتاب کون سی ہے؟ کیوں کہ پہلی کتاب پر یہ لکھا ہوا ہے کہ گاسپل اکارڈنگ ٹو دی میتھیو, دوسری کتاب پر لکھا ہوا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو دی مارک, تیسری پر لکھا ہوا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو دی لوکس, اور چوتھی پر لکھا ہوا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو دی جان. یہ 4 نام ہیں, 4 نام جن لوگوں نے ان کو لکھا انہیں لوگوں کے نام ہیں. ایک متی کی انجیل ہے, ایک مرکز کی انجیل ہے, ایک لوکا کی انجیل ہے اور ایک یوحنا کی انجیل ہے. یہ 4 جو تھے تو یہ کوئی لکھنے والے تھے, لیکن مسیح کی انجیل کون سی ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا, کیونکہ وہ تو ایک ہونی چاہیے تھی, یہ 4 کیسے بن گئی؟ اور پھر 4 بھی نہیں ہیں, بلکہ وہ بھی اتنی ہو گئی تھی کہ روز نئے نئے فرقے بنتے چلے جاتے تھے عیسائیوں کے. جو فرقہ بنتا تھا اپنی ایک الگ انجیل بنا لیتا تھا, جو فرقہ بنتا اپنی ایک الگ انجیل بنا لیتا. تو کانسٹنٹائن دی گریٹ جو قسطنطنیہ کا سب سے پہلا بادشاہ عیسائی ہوا, اس نے کہا کہ کیا تماشا ہے تو اتنی انجیلیں ہو گئی, ارے تم ایک انجیل بناؤ کوئی, اس کا اتفاق کرو کون سی اصلی ہے, باقی سب چھوڑ دو. تو انہوں نے 6 مہینے تک تمام پادریوں کو بلا کر کہا آپس میں بحث کرو اور ایک انجیل کے متعلق فیصلہ کرو کون سی اصلی ہے اور باقی سب جتنی نقلی ہیں سب چھوڑ دو, جلا دو. اب یاد آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی حکومت سب مسلمانوں کی حکومت کیوں نہ ہو, تمام مولویوں کو اکٹھا کر کے یہ کہے کہ تم اپنے سارے اختلافات چھوڑ دو, یہ جو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. تو آپ جانتے ہیں مولوی تو کبھی فیصلہ کرنے سے رہے, کیونکہ جو جھگڑے بھڑتے رہیں گے کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مولوی شیعہ یا سنی یا عام دین یا وہابی یا شافعی حنبلی مالکی, یہ سارے کے سارے ایک ہو گئے, ان کے جھگڑوں کو چلتے رہیں گے, یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہر کوئی سچ پر ہے یا جھوٹ پر ہے وہ اپنی بات کی پک کرتا چلا جاتا ہے, اپنی بات کو مانتا چلا جاتا ہے. تو وہ 6 مہینے کی بحث کا نتیجہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ ہر ایک پادری جو تھا وہ کہتا تھا یہ میری اصلی ہے, بس اور کسی اور پر غلط ہے. آخر وہ کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا دیکھو اگر تم فیصلہ نہیں کرتے تو میں تم سب کو جیل میں ڈالوں, سزا دوں. اب ان بیچاروں کو فکر پڑی کہ کیا کریں, کہنے لگے لوگ ہم کو فیصلہ کر نہیں سکتے, ایک لوگ کے نیچے سب انجیل رکھ دو اور سب لوگ دعا مان لو کہ وہ اپنی انجیل ہو وہ میرے سے اوپر آ جائے. تو آپ جانتے ہیں تمام فرقوں کے جتنے پادری تھے وہ آنکھیں بند کر کے میرے سے مجھے کھڑے ہو گئے. تو بعض تو بیچارے بھائی ٹھیک ہوں گے کہ خدا سے دعا مانگو, اور بعض تو ہوشیار تھے انہوں نے کہا ارے خدا سے دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے, کچھ ہاتھ بھی ہلاؤ. تو انہوں نے نیچے سے اپنی اپنی انجیل کرا. کی یہ رکھ دی جائیں. اور وہ تو رکھ دی جاتی تو ابھی تو بات چیت جھگڑا مٹ جاتا, اب یہ چار ہیں. اور ان چار کی جو حالت ہے, یہ جو چوتھی انجیل ہے یہ گویا 92% ڈفر کرتی ہے باقی اناجیل کے ساتھ, یعنی اس کے 92% اختلاف ہیں باقی تین انجیلوں کے ساتھ. تو یہ آپس میں گویا مختلف ہے, کچھ کہتی ہے دوسری کچھ کہتی ہے تیسری کچھ کہتی ہے, اور اسی طرح سے آپس میں ان کے جتنے اختلافات ہیں ان کو ایک پلی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ اب تو چار انجیلیں چار گویا کوئی شخص تھے جن کے نام لکھے ہوئے ہیں, ان کے نام پر یہ انجیلیں ہیں, مسیح کے نام پر کوئی انجیل نہیں. اور پھر جس طرح کو اس کو گویا چنا گیا تو اس طرح سے میرے کے اوپر آ جائیں تو وہ اصلی ہوں گی. اور ایک آ جاتی چوبیس کی تھی, آپ انہوں نے کہا یہ چار آ گئی. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ چار سائڈیں ہیں نا دنیا کی, ایک شمال ہے, ایک مشرق ہے, ایک جنوب ہے, اور ایک کیا اتر پچھم بیٹر ہے نا. سبھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک مشرق کی کہتی ہے, ایک مغرب کی کہتی ہے, ایک شمال کی کہتی ہے, ایک جنوب کی کہتی ہے. ان کے رائے تو الگ الگ ہوئی تو ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بھی جب کسی بات کو کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یا کبھی یوں کیا بولتے ہیں شمال جنوب کا فرق ہے, یعنی ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے. اسی طرح سے آپ سمجھیے چار انجینوں کیا ہے, جو ہے ایک شمال کی بات کہتی ہے, ایک جنوب کی بات کہتی ہے, تیسری مطلب کی کہتی ہے, چوتھی مطلب کی کہتی ہے. تو اس لیے وہ چار انجیل جو ہیں وہ ان کے اندر گیا مستند اور پھر دی گئی ہیں. تو وہ اکثر چار انجیلیں جو ہیں ان کو پھر آگے اور ان لوگ جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں سناپتک اناجیل اور دوسرے کو کہتے ہیں ان سناپتک اناجیل. سناپتک اناجیل پہلی تین انجیلیں ہیں اور ان سناپتک چوتھی انجیل ہے جس کو جان کی انجیل کہا جاتا ہے. تو بھائی اب آپ نے دیکھ لیا کہ دعویٰ تو انہوں نے اتنا بڑا کر دیا کہ ہماری کتاب دنیا کی تمام زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو گیا, یہاں تک کہ تینوں کی زبان میں بھی کر دیا, اندر پڑھنے لگا بائبل, ایسی بائبل چھاپ لی گئی. لیکن اگر پوچھو کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے, کون سی ہے وہ انجیل جو اصلی انجیل ہے, وہ تو کہیں ہے نہیں. یہ تو لوگوں کی لکھی ہوئی انجیلیں ہیں, اس کو چاہے ہزاروں کی تعداد میں چھاپو چاہے لاکھوں کی تعداد میں چھاپو, وہ اصلی انجیل تو ہے نہیں. اس لیے کوئی کتاب جس کو گویا خدا کی کتاب کہا جائے اور وہ دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہو, اس کو عورتیں بھی پڑھتی ہوں, بچے بھی پڑھتے ہوں, اور اس اصلی زبان میں پڑھتے ہوں کہ جس زبان میں وہ نازل کی گئی تھی, وہ صرف قرآن مجید ہے اور کوئی کتاب نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی کوئی آیات نازل ہوتی تھی, وہ لکھنے والوں کو بلا کر لکھوا دیتے. لکھنے والی عورتیں لکھتی, لکھنے والے مرد بھی تھے, عورتیں بھی لکھتی تھیں, مرد بھی لکھتے تھے. اسی طرح سے جو یاد کرنے والے تھے ان میں مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں. تو قرآن شریف جو ساتھ کا ساتھ جن جن خدا کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوتا چلا گیا, اسی طرح سے جو ساتھ کا ساتھ لکھتا بھی گیا, لکھا بھی گیا اور ساتھ کے ساتھ یاد بھی کرایا گیا. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں آ سکتی. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح جگہ ایک آج جو تھی وہ گم ہو گئی, یہ ہوا. ارے گم ہو گئی لکھی ہوئے نہیں تو گم ہو گئی ہوگی, جو بات کرنے والے تھے ان کے دل سے تو نہیں گم ہو گئی ہوگی. اس لیے وہ مقابلے کے ساتھ قرآن شریف جو تھا, یاد کرنے والے بھی بیٹھے, لکھنے والے بھی بیٹھے, اور پھر قرآن شریف کی کاپیاں دنیا کے اندر شائع کر چکی. نقل گوری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, یہ نہ صرف ہم کہتے ہیں بلکہ ہمارے دشمن بھی کہتے ہیں. سر ولیم مور نے یہ کہا کہ دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے تو جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبی کی زندگی میں لکھی گئی اور یاد کرائی گئی اور اس کی حفاظت کر دی گئی, اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جو اس طرح سے گیا جس کی حفاظت کی گئی ہو, تو ساتھ کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہو یا یاد کرایا گیا ہو. اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ایک دین کا نام ہے اور ہماری ایک کتاب کا نام ہے, اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر خدا کا نام بھی ہے. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کی زبانوں کے جتنے بھی نام ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور ان کا مقابلہ جو اسلام نے خدا کا نام رکھا ہے مقابلہ کیا جائے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نام ہے جو خدا کا ہو سکتا ہے, جو بنانے والا ہے. باقی اور جتنے نام ہیں وہ خدا کے نام نہیں کہلا سکتے, بلکہ ان کو صفات کہلا سکتی ہیں, ان کو ہم گن کہہ سکتے ہیں, ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی ایٹریبیوٹس ہیں, لیکن وہ خدا کے نام نہیں کہلا سکتے. اب رہا یہ کہ میں نے جو آج پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہو تو تم اس کے جواب میں اس سے دے دو یا تاکہ دو جواب یا ویسا ہی دے دو. اور آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء حسیبا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک بات کا ہر ایک چیز کا حساب رکھنے والا ہے. جتنا تم نیکی کا کام کرو گے اتنا ہی وہ تمہارے اعمال کے اندر لکھ کر چلا جائے گا. اس نے یہ اچھا کام کیا, یہ اچھی بات کہی, وہ سب کا سب کوئی بات ضائع نہیں جاتی. جب ہم ایک مسلمان بھائی کو السلام علیکم کرتے ہیں, یہ مت سمجھو کہ السلام علیکم ہوا کے اندر اڑ گیا. اڑ نہیں گیا. ان اللہ علیہ کل شہن حسیبہ, خدا کے حساب میں لکھا گیا. اس نے اپنے بھائی کو نیک دعا دیا, لکھ دو اس کے حساب میں جب یہ خوبی اور نیکی کی بات. تو دیکھو کتنی بڑی اچھی بات ہے. دن کے اندر اگر ہم 10 لگا 5 20 لگا 50 لگا السلام علیکم کہتے ہیں تو سب ہمارا کھاتا جو ہے وہ بھرتا چلا جاتا ہے خدا کے دربار میں. رجسٹر میں سب باتیں لکھی چلی جاتی ہیں. اب رہا بھائی تو یہ تو فلاں ہے ہمارا. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس کے اندر خدا کا نام نہ ہو, دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں اپنا کوئی نام یا مذہب کا نام نہ رکھا ہو, اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں اپنا کوئی نہ کوئی کتاب کا نام نہ رکھا ہو. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر ہر ایک کام کے اندر کوئی نہ کوئی سلام کرنے کا طریقہ. تو بھائی ہم ایسے زمانے میں ہیں جس زمانے کو ایج آف ریزن کہا جاتا ہے. ایج آف ریزن کا مطلب یہ ہے جو اچھی بات تمہیں معلوم ہو وہ لے لو, جو اچھی بات تمہیں معلوم ہو وہ اپنا لو اس کو, اور جو بات اچھی نہ معلوم ہو اس کو چھوڑ دو. تو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے ہوا سلام کے طریقے ہیں ان میں سے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے, جو ہمیں جو معلوم ہوگا وہ ہمیں لے لینا چاہیے, اور جو ہمیں گھٹیا درجے کا معلوم ہو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. جب بھی آپ بازار میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی تھوڑی قیمت میں اچھی چیز کون سی ملتی ہے, تو وہ اچھی چیز آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر وہ اچھی چیز نہ ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے کام کی نہیں ہے, ہم اس کو نہیں خریدتے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ٹکٹ جو تھا یہ ٹکٹ تھا رہو جو گھر ڈوب گئے, تو میں نے دنیا کے گرد ایک چکر لگانا ہے. تو بھائی میں بھی سب قوموں کے سلام بھی سنتا آیا ہوں, تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کون کون سے سلام دنیا میں سنے ہیں اور ان کا مقابلہ کر کے بتاتا ہوں. جب میں ہندوستان میں سے گرا کیونکہ 84 وہ جو پہلا جو سلاف تھا میرا تو نیو دلی تھی. نیو دلی میں ہمارا ہوائی جہاز اترا. جب اترا تو وہاں میں نے دیکھا بھائی ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی سلام کا طریق ہے. تو وہ سلام آپس میں ان کا کیا ہے, کوئی کہتا ہے سیتا رام, کوئی کہتا ہے راجا شام, کوئی کہتا ہے بندگی, کوئی کہتا ہے پالا گنج, کوئی کہتا ہے نمستے. یہ اتنی طرح کے ان کے نام سلام کے نام ہے. ہر کوئی ایک بات ہوتی جو ان کو ان کے مذہب میں دھرم میں یا کتاب میں بتائی ہوتی, جیسا قرآن شریف نے ہمیں بتا دیا, ہمیں کہا تمہارے لیے سلام کیا, ہم نے متعلق کر دیا السلام علیکم. جو قرآن شریف میں آتا ہے السلام علیکم قرآن شریف نے ہمیں بتا دیا, اور آگے یہ بھی بتا دیا تم ایسا کہو اور اگلا جواب تمہیں اس طرح سے جواب دو, اور تم جواب دینے والا جو ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کہے. تو یہ جو ہمیں طریقہ سکھا دیا گیا. اب جب ہم ہندوستانیوں سے یا اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کیوں میں یہ تمہارے سلام جو ہیں, ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں بحثیت کو ایک اصول یا پرنسپل سے یہ سلام مقرر کیوں کیے گئے. مقرر اس لیے کیے گئے کہ ہر ایک انسان جو دنیا کے اندر موجود ہے وہ دنیا کے اندر اکیلا نہیں, بلکہ اس کی زندگی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے. اگر کسی کو ایک اکیلے سمے میں زندگی گزارنے کا اس کو کہا جائے تو وہ شاید جانور کی طرح سے زندگی گزار سکتا ہے, لیکن انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا. کیوں ہم کپڑوں کے محتاج ہیں, ہر چیز کے محتاج ہیں, جوتوں کے محتاج ہیں, کھانے پینے کے محتاج ہیں, اور وہ سب دوسرے لوگ ہمارے لیے تیار کرتے ہیں, ہر ایک چیز ہم خود نہیں کرتے. اس لیے ہماری زندگی کیا ہے, وہ سوشل زندگی ہے. سوشل زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان باقی انسانوں کے ساتھ مل کر رہ سکتا ہے, یا ایک اکیلا آدمی جو ہے اپنی زندگی کسی جگہ نہیں گزار سکتا. ہاں حیوان کی طرح سے رہنا ہو تو بری بات ہے, تو ننگا منگا جہاں بھی ہو بیٹھا رہے تو بے بات ہے, سب سے کھا لے درختوں کو, مگر کوئی آدمی اس کو انسان نہیں کہے گا. یہ بھی کہے گا کوئی بنوانس ہے یا بندر ہے یا جانور ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. تو بہرحال ہے انسان جو ہے یہ سوشل بینگ ہے. سوشل بینگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے آدمیوں کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے, انسان ہو کر اکیلا نہیں رہ سکتا. تو بس دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو بس بات یہ ہے کہ کچھ میرا فائدہ ہے کسی بات میں, کسی بات میں آپ کا فائدہ ہے, تو کبھی کبھی فائدے ٹکرا جاتے ہیں. جو میرا فائدہ ہے اس میں دوسرے کا بھی فائدہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے کہ آپ کہتے ہیں مجھے کہ ٹھیک ہے, تو اس لیے ہوا ہمارے فائدے کو آپس میں ٹکراتے رہیں گے. تو اگر ہم اچھا مند ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بہت اچھا بھائی میں تمہارے کو بہتری کی کوشش کرتا ہوں, تم میرے لیے بہتری کی کوشش کرو, یہ زندگی گزارنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. اور اگر رہنا ہو تو آپ جانتے ہیں بات بات پر لڑائی ہو سکتی ہے. سارا دن جو ہمارے فائدے جو ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹکراتے رہے سارا دن, तो हर एक से कोई आदमी लड़ाई कर नहीं सकता। जब वो लड़ाई कर नहीं सकता तो वो तो फिर होता है कि हम भाई दूसरे की इज्जत करें, दूसरा हमारी इज्जत करो, इसी तरह से हम अपना दिन गुजार करते हैं। और अगर वरना को बात बात पर मुझे मिलनी चाहिए, दूसरे का नहीं मुझे मिलनी चाहिए, तो सुबह सुबह से लेकर रात हो जाएगी और फिलहाल लड़ाई से कुछ भी ना होगा। तो इसलिए इंसान बहती एक सोशल लिंक होने के उसके दरमियान एक समझौता है। वो समझौता जो है कि जब दूसरा इंसान उसके सामने आए और उसे मिले तो उसको चाहिए कि वो भी कहे कि अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको सलामती का तोहफा पेश करता हूँ, मैं आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं आपके फायदे के लिए दुआ करूंगा। ये हमारा तोहफा है जो हम दूसरे मुसलमान को देते हैं। और दूसरे मुसलमान आगे से हमें यही कह देता है, बहुत अच्छा, अगर तुम मुझे सलामती का तोहफा देते हो तो मैं भी तुमको सलामती का तोहफा देता हूँ, मेरे से भी तुम बेफिक्र रहो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो दो बातें हो गई। एक तो कि हमें खुदा ने हुक्म दिया है कि तुम इस तरह से मुसलमान आपस में सलाम अलैकुम कहा करो। दूसरी बात यह है कि ये हुक्म जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि इसके जरिए से हम आपस में प्यार और मोहब्बत और दोस्ती के ताल्लुक जो है वो पैदा करते हैं। इसलिए सारी दुनिया की कौमों के अंदर कोई ना कोई तरीक है।
اب مولانا عبد الحق ودیارتی کا نواں لیکچر جس کو آپ نے اسلامیہ انجمن کے فرخاد رضال میں دیے ہیں اور السلام علیکم کے متعلق ہے جاری کیا جاتا ہے، آپ لوگ اس کو غور سے سنتے رہیں۔ ابھی ابھی مولانا صاحب آتے ہیں۔
جو ہیں جب ہم نیو دلی میں اترے تو ان کے ہاں بھی کچھ سلام کا طریقہ، تحفہ پیش کرنے کا طریقہ تھا۔ وہ طریقہ یہی تھا، میں کسی کا نقص نکالنا نہیں چاہتا بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چند ایک باتیں یا چیزیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں ان میں سے ہمیں یہ چاہیے جو اچھی ہو وہ لے لیں اور جو اچھی نہ ہو اس کا نقص نہ نکالیں، چھوڑ دیں اس کو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاں چار پانچ قسم کے سلام ہیں۔ میں تو انہوں نے کہا ایک ہندو صاحب آئے، انہوں نے دوسرے کو کہا رادا کیا، ارے رادا شام کا سلام ہے۔ کہنے لگے جی رادا ان کی دھیری یا ماتوکا تھی اور شام کرشن جی کا نام ہے۔ اچھا تو یہ ہندو ایک دوسرے ہندو کو ملتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ میاں بیوی، یعنی شام جی جو تھے وہ ان کے خانم تھے اور رادا ان کی ماتوکا تھی۔ تو بھائی ہوگی ہمیں اس سے کیا، اگر تھی ان کی بیوی تھی یا ان کی ماتوکا تھی تو وہ، لیکن سلام کے طور پر اس کا کیا مطلب ہوا، کیا تعلق ہوا؟ ہم نے کوئی چیز دی نہیں آپ کو جس سے آپ کا دل خوش ہو۔ آپ نے ایک بات بتا دی کہ کرشن جی جو تھے اور ان کی ایک بیوی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہوگی ہمیں بھی پتا ہے کہ تین۔ اچھا دوسرا، انہوں نے کہا سیتا رام، سیتا ان کی بیوی تھی، رام ان کے خاوند تھے۔ بہت اچھا صاحب، یعنی رام خاوند تھے اور سیتا ان کی بیوی تھی، یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ تو یہ کیا آپ نے ہمیں توحفہ کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، یہ تو یوں ہی کہہ دیا آپ نے کہ سیتا رام، چلو ہو گئے۔ اب آگے انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے ہاں بندگی ہے، پاؤ لاگن ہے، ہم آپ کے پاؤں پڑتے ہیں۔ بھائی پاؤں پڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک آپ کوئی دعا نہ دیں یا خدا سے دعا نہ کریں کوئی شخص کے لیے کوئی سلامتی ہو، کوئی اچھی بات ہو، پاؤ لاگن سے کچھ نہیں ہوتا۔ پاؤ لاگن جو ہے پاؤں پڑنا کسی سے، ہم تو گھبرا جاتے ہیں، ہم تو خدا کے پاؤں پڑنا جانتے ہیں اور کسی سے ہم آگے سجدہ کرنا یا اس کے پاؤں پڑنا جو ہے اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سے بھائی ان کے ہاں ایک بندگی وغیرہ بھی الفاظ ہیں، وہ بھی وہی ہیں۔ بندگی بھی کسی کی عبادت کرنی ہوتی ہے اور کچھ بھی، مثلا ہم کہتے ہیں خدا کی بندگی کرو، تو اس کے معنی بھی عبادت کرنے کے ہیں کہ ہم کسی انسان کی یا کسی دوسرے کی بندگی نہیں کرتے، ہم تو خدا کی بندگی کرتے ہیں۔ اب رہا جاتا ہے ایک نام جو نیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی نمستے کہنا چاہیے۔ آج دنیا نے بتایا اور بڑی اس کی تعریف کی، یہ ریڈیو پر بھی ہم روز سنتے ہیں نمستے نمستے نمستے۔ لیکن کسی جگہ ریج میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جب ایک آریہ بھائی دوسرے آریہ بھائی کو ملے تو وہ نمستے کرے، اب وہ حکم کہیں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں نمستے چاند کو کہا جاتا ہے، سورج کو کہا جاتا ہے، گائے کو کہا جاتا ہے، گائے کے کھور کو کہا جاتا ہے، گائے کے سوروں کو نمستے کہا جاتا ہے۔ ارے ہمیں کہہ دیا تو کیا، جب تم نے گائے کے گوبر کو کہہ دیا نمستے تو ہمیں کہہ دیا تو کیا، وہ کوئی بڑی چیز نہیں معلوم ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد نمستے جو ہے مثلاً اسے یہ ذکر آتا ہے نمستے جایا مانا نمستے جایا مانیا تو نمستے جو پیدا ہو رہی ہے پیدا ہو چکی ہے اس کو نمستے ہو کون ہے وہ کون نہیں ہے گائے ہے یا کیا چیز ہے بہرحال وہ ایک ایسی چیز ہے جو گائے کو کہی جاتی ہے اور پھر یہی بات ختم نہیں ہے بلکہ کئی جگہ وہاں یہ ذکر آئے گا کہ کتوں کے لیے نمستے ارے کتوں کے لیے وہی چیز ہمیں بھی دے دیتے ہو اور کتوں کو بھی دے دیتے ہو تو وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ کو سمجھے اچھا خاص سمجھا دیجیے ہم تو سمجھنے کے لیے تیار ہیں کہنے لگے کہ نمستے جو ہے یہ ویسا ہو گیا نمستے کے معنی تعظیم کرنے کے اچھا تعظیم کرنے کے تو ہم نے بھی کتوں کی کیا تعظیم کی کیا کریں کہیں گے نہیں نمستے کے معنی وہاں کھانا دینا کتوں کو کچھ کھلانا چاہیے تو نمستے کے دو معنی ہو گئے انسان کو جب کہو تو یہ معنی ہوں گے کہ ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں اور جب کتے کو کہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے میں آپ اس کو کہنے سے کیا فائدہ اس کو آگے کھانا رکھو اگر ہم کسی کو کہہ کے چلے جائیں ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں اور پھر اس کے آگے تو اس کا کیا فائدہ ہے یعنی کتوں کو بتاؤ کہنے کے کھانا دینا چاہیے اور مجھے کہ اس کو یہ کہا جائے ہم آپ کو کھانا دے دو دیکھنے تو دے دو اب اس میں کہنے کی طرف کی ضرورت ہے آپ اٹھتے ہیں کہ پانی پی لو تو پانی اس کی پی لیجیے پھر پانی کی چیز ضرورت ہے اس کا کہ چلو وہ پانی پی لیں پہلے نیچے سے کہیں اور پھر کیا لمبوں کو لگا اس کا کیا فائدہ جب آپ کے کھانا سارا ہوتا ہے آپ کھا لیتے ہیں پانی پینا ہوتا ہے پی لیتے ہیں لیکن اس کو پہلے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ارے بھائی ہم نے کہا دیکھو وہاں لکھا ہوا ہے فرتے دو نما سانپوں کے لیے نما ارے سانپ کے لیے تم نے کیا کہ اس کو بھی دودھ پلانا چاہیے یا کھانا کھلانا چاہیے کہہ رہے نہیں یہ ہمارا جو لفظ ہے اس میں بڑی بڑی خوبیاں اچھا میں سنا دوں کون کون سی خوبیاں ہیں یعنی دیوتاؤں کو بھی نما ہے لوگوں کو بھی نما ہے بیوی خانوں کو نما کہے اور خانے جو ہے وہ بیوی کو نما کہے بیٹا باپ کو کہے باپ بیٹے کو کہے سب نما کہیں یہ سب کے لیے ہے بڑے چھوٹے کی اس میں کوئی امید نہیں ہے سب کے لیے ایک چیز ہے بہت اچھا تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کسی جگہ کے معنی ہوں گے کھانے دینے کے اور جہاں سانپ کے لیے نما ہوا ہم نے کہا اس کو بھی کچھ دینا کہیں گے ہم نے اس کو ڈنڈا مارنا انہوں نے کہا اچھا ڈنڈا مارنا تو آپ ہمیں آپ نمستے کہتے ہیں تو ہم کیا سمجھے کہ بھائی آپ ہمیں ڈنڈا مارتے ہیں یا ہمیں تعظیم کرتے ہیں کہ یہ تمہاری ڈنڈا مار دیں گے تو اس کا معنی سلام بھی ہے یہ کیا بات ہے تو دیکھو نمستے جو ہے لفظ نما کے معنی ہوتے ہیں نمستے کے معنی ہوں گے میں تیرے لیے جھکتا ہوں میں تیرے لیے جھکتا ہوں اور اگر وہ یہ کہیں کہ سانپ پرانے زمانے کے لوگ تو یہی کہتے تھے کہ ہم گویا سانپوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ ان کی پوجا کرتے تھے گائے کی بھی کرتے ہیں سب کو وہ نما کرتے تھے لیکن جو آریا پیدا ہوئے یہ کہنے لگے نہیں نمستے جو ہے یہ ہمارا سلام ہے جب ہم نے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی یہ سلام کہتے ہیں جو سانپوں کو بھی کیا جاتا ہے کتوں بھی کیا جاتا ہے تو کہیں گے نہیں جو دو دھاری تلوار ہے کیا آدمی کو کہو تو اس کے معنی یعنی آریا کو کہو تو اس کے معنی ہے سلام یعنی آپ کے لیے ہم تعظیم کرتے ہیں اور میں نے کہا کہ اور دوسرے کو کیا روکو اس کے معنی دوسرا یہ سمجھے گا کہ شاید یہ ہمارے لیے وہ سلام نما کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ہے یعنی ڈنڈا مارتا ہوں دونوں تک میں ہو جائیں گے نا تو اس کے معنی ڈنڈا مارنا بھی ہے جیسے سانپ کو مارتے ہیں اور اس کے معنی تعظیم دینے کے لیے تو اس لیے تو سب کے لیے نما آ گیا تو اس کے اندر کوئی خوبی ہمیں نظر نہ آئی تو بس یہ ہوا ہم ہندوستان کے اندر سنتے تھے جب ہم آگے آئے رنگونا برمن رنگون اور برما میں بھی ہم نے بہت سے سلام وغیرہ سنے یہاں سے بڑی بڑی عجیب چیزیں نکلتی ہیں یہ انڈونیشیا اور جس کو انڈونیشیا نہیں بلکہ ہاں انڈونیشیا اور ملایا یہاں سلام کے بڑے بڑے عجیب طریقے ہیں دنیا کے اندر یہاں آپ سناؤ یا اپنے کہتے ہاتھ میں جاتے ہیں اور یہ ملائی لوگ جو ہیں اپنے وطن میں ٹیلی انڈسٹریا کے رہنے والے وہ جب ملیں گے آپس میں ناک لگائیں گے وہ بھی ناک اپنے آگے کرے گا وہ بھی کرے گا دونوں اس طرح سے کریں گے یا ادھر سی لیں گے یہ ان کا سلام ہے اپنا اپنا ملک ہے اپنا اپنا سلام ہے تو جس طرح سے وہ ناک لگاتے ہیں بعد ممالک ہیں ان کے اندر کس کرنے کا رواج ہے بوسہ دینے کا رواج ہے جیسے عیسائیوں کے اندر پادری لوگ جو ہیں وہ گویا بوسہ دیتے ہیں ایک اس میں ہولی کس لیے ہوتا ہے اب یہ پتا نہیں کہ پادری صاحب جو ایک لڑکی کو بوسا دے رہے ہیں کس طرح ہیں وہ ہولی ہے یا ہولی کے علاوہ ان ہولی بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے بڑا جھگڑا ان میں ہو گیا کہ جو پادری لوگ جو ہیں جو کن کا بوسا کس قسم کا سمجھا جائے آیا وہ ہولی سمجھا جائے یا ان ہولی سمجھا جائے کیونکہ دونوں طرح کے پادری ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ ہاں اسلام کے طور پر یہ انگریز لوگ جو ہمارے بھائی ہیں بڑے کلچر امریکن لوگ وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ صبح کا سلام ہے گڈ نون دوپہر کا ہے گڈ ایوننگ شام کا ہے اور اسی طرح سے گڈ نائٹ ہے تو یہ بھائی گڈ نائٹ یا گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ جو ہے یہ صرف اتنا ہی بتلاتا ہے کہ اچھی صبح اچھی شام اچھی دوپہر اچھی رات کیا ہو، اچھی رات ہو یا نہ ہو، یہ کچھ پتہ نہیں چلتا، تو اس میں کچھ دعا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یوں ہی کہہ دیا ہم نے اچھی صبح اچھی شام، اور بیچارے کے لیے خدا جانے ہے بھی اچھی یا نہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یا ایک اور سلام ہے کہ دونوں انگریز ملتے ہیں، آج تک جو ہم نے جو سنا وہ کہتے ہیں ایک انگریز کہتا ہاؤ ڈو یو ڈو، تو دوسرا اس کا جواب میں یہ نہیں بتاتا کہ کیا، وہ بھی کہتا ہاؤ ڈو یو ڈو، یہ کیا مطلب ہوا ہاؤ ڈو ہاؤ ڈو یو ڈو، دونوں لوگ کہتے ہیں یہ خدا بچے تھے اور سوچنے تھے کہ اس کا جواب کیا دینا چاہیے، کیا نہیں دینا چاہیے، وہ بھی کہتا ہاؤ ڈو یو ڈو، اور بھی کہتا ہاؤ ڈو یو ڈو، یہ میرا بہت بڑی سیل آؤٹ کرنے ہیں جن کے اندر اس قسم کے سلام ہیں کہ جس سے کچھ مطلب کچھ مانا نہیں۔ اور اسی طرح تو باقی جو دنیا کے جتنی قومیں ہیں ان ساری قوموں کے اندر مختلف قسم کے جو ہے سلاموں کا رواج ہے، چین میں یا بعض اور ملکوں کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جب بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں اس کے درجے کے مطابق وہ سجدہ کرتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں، دو دفعہ یا تین دفعہ یا چار دفعہ، سات دفعہ تک جتنا بڑا آدمی ہو اتنے اس کو سجدے کیے جاتے ہیں، اتنے اس کو سلام کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگوں میں بغل گیر ہونے کا رواج ہے، سلام کہا اور اسی طرح سے گیا اس کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیا، یہ بھی طریق ہے۔ یہ دنیا کے جو طریق ہیں یا پرانی قوموں کے اندر مختلف قسم کے سلام تھے، ان کے تمام سلاموں کا ترجمہ اگر کیا جائے، مثلاً گریک لوگ جو تھے وہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو وہ کہتے تھے جی جائے پھر خوش رہو، چلو بس اتنی بات ہے خوش رہو، ارے کوئی خوش رہو تو ہم بھی کیا دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ خدا تمہیں خوش رکھے، ہونا یہ چاہیے، مطلب ان لوگوں کے ہاں گویا خدا جو ہے وہ بہت سی باتوں سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو فرینچ لوگ ہیں وہ کہہ دیں گے جی ویل، وہ بھی وہی بات ہے، یا جو لیٹن والے لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے تھے کہ بی ہیلپ فل، تم گویا صحیح سلامت رہو، تو اچھی بات ہے۔ یہ تمام کے تمام جتنے سلام دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ان تمام سلاموں کا اگر مقابلہ کیا جائے اسلامی سلام کے ساتھ، تو ایک لطف آتا ہے، ایک مزہ آ جاتا ہے کہ اسلام کتنا بلند مذہب ہے۔ کیوں بلند مذہب ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انجیل میں اور تورات میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں بتایا گیا کہ تم اس طرح سے سلام کیا کرو، اس لیے لوگوں نے اپنے طریق پر اپنے اپنے سلام بنا لیے ہیں اور وہ ان سلاموں کو گویا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ وہ سلام جتنے بنائے گئے ہیں وہ گویا اگر مقابلے پر ان کو لایا جائے پرانے لیٹن کے ساتھ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یوں ہی گویا فکرے ہیں چند یا چند باتیں ہیں جو کہہ دیتے ہیں، ان کے اندر کوئی فلاسفی کوئی یقین کی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب لیجیے آپ کہ ہمیں قرآن شریف نے بتایا السلام علیکم، اس میں دو باتیں ہیں، پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی یہ کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے دوسرے بھائی کو السلام علیکم کہو، پہلی چیز کہ ہم نے خدا کا حکم مانا اور اپنے بھائی کو سلام کا تحفہ دیا، وہ گویا خراب ہو گئے، ایک تو خدا کا حکم مان لیا، دوسرے بھائی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ایک اچھا اس کو تحفہ دیا۔ اب اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم میں کم جو ہے یہ جمع ہے، حالانکہ ہمارے سامنے جو ایک آدمی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلام کہتے ہیں وہ اکیلا ہے، ہم نے السلام علیکم نہیں کہا، ہم نے السلام علیکم کہا، تو ایک کو ہم نے جمع کیوں کر، اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سلام وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان کی اکیلے کی خوشی کوئی خوشی نہیں، خوشی وہی ہے جو سب اس کے جتنے رشتے دار ہوں، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اس کی ماں ہو، اس کا باپ ہو، اس کے اور برادری ہو، سب کے لیے میری طرف سے تمہیں سلام کی، دیکھا کتنی بڑا بات ہے اس کے اندر کہ تم اکیلے ہوتے ہو، مگر ہم تمہیں دعا نہیں دیتے، کیونکہ ایک انسان اگر زندہ بھی رہے خوش بھی ہو تو کیا ہے، اگر اس کے گھر والے ناراض ہوں، ان سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہو تو بولا اس کے اکیلے کو سلام کچھ فائدہ نہیں، اس لیے السلام علیکم میں کیا ہے، تمہارے کتنے متعلقین ہیں، تمہارے گھر والے، تمہیں دل کے ساتھ تمہیں محبت ہے، دوستی ہے، سب کے لیے ہم سلامتی کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے وہ دوسرے کسی بھی دنیا کے سلام کے اندر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گی، نہ گڈ مارننگ میں نظر آئے گی، نہ گڈ ایوننگ میں نظر آئے گی، اور نہ ہی یہ سیتا رام اور رادھے شام اور نمستے اور ان ساری چیزوں کے اندر کہیں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تیسری بات جو ہے السلام علیکم میں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی السلام علیکم کرتا ہے، دوسرا آدمی جو ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس کے سلام سے بڑھیا اس کو، دیکھو ہمیں سب کو جو ایک آدمی تو کا دے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے قرآن میں اس کو بڑھیا چیز دے، یہ میرا ایک اور ہے محبت کو ظاہر کرنے والی چیز ہے. اگر تم مجھے سلام دیتے ہو تو میں اس سے بڑھ کر تمہیں سلام دیتا ہوں. تو وہ علیکم السلام میں علیکم جب تک آ گئے, السلام علیکم میں تمہارے لیے سلامتی ہو, لیکن جب علیکم السلام علیکم کا لے آ جائے تو اس زمانے ہوں گے تم پر کامت سلامتی ہو, اور آگے اس کے جو ہوگا رحمت اللہ وبرکاتہ, اللہ کی رحمت بھی تم پر ہو اور اس کی برکتیں بھی تم پر ہوں. یہ جو ہے اس کے سلام سے بڑھ کر ہم نے اس کو ایک تحفہ دیا. تو یہ آپ دیکھیے کتنی جو ہے ایک تہذیب اور کتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق کی بات ہے کہ ایک انسان کو جب دوسرا آدمی تحفہ دیتا ہے تو وہ اس کو بڑھ کر دیتا ہے. یہ کسی جگہ آپ کو دوسرے اسلام میں نظر نہیں آئے گا. اگر وہ نمستے کہے گا تو وہ بھی نمستے کہے گا, اگر وہ راز و شام کہے گا تو دوسرا بھی راز و شام کہے گا, اگر وہ سیتا رام کہے گا تو وہ بھی سیتا رام کہے گا, اس سے بڑھ کر کسی جگہ نہیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ آیا قرآن شریف کی یہ فلسفی, قرآن شریف کی یہ اعلیٰ درجے کی بات کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تمہیں یہ چاہیے اس سے ڈر کر اس کو وہ تحفہ دے. چوتھی بات جو ہے اس السلام علیکم میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا حقیقت تمام انبیاء کا سلام ہے جو باقی قوموں نے بھرا دیا, لیکن اسلام کے اندر اب بھی وہ موجود ہے. چنانچہ انجیل کے اندر لوکا کی انجیل میں جو 20واں باب ہے لوکا کی انجیل کا اور 36ویں آیت ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام سلیم کے واقعے کے بعد اپنے دوستوں کو اپنے حوالیوں کو ملو اور ان کے درمیان میں آ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو. دیکھو وہی سلام جو مسلمانوں کا سلام ہے وہی جناب مسیح علیہ السلام نے ان کو دیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سلام در حقیقت وہ ہے جو پہلے نبیوں کو بھی دیا گیا تھا. انبیاء کا سلام ہے یہ کسی انسان کا معمولی آدمی کا تجویز کیا گیا نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ حلتا حدیث حضرت ابراہیم المکرمین ذکر علیہ فقالوا سلاما, جب آئے ان کے پاس مہمان لوگ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا سلام, تو انہوں نے آگے سے کہا کالا سلام ان قوم منکرون, کہا کہ تم پر جو سلام ہو اے اجنبی قوموں اجنبی لوگوں, وہ جانتے ان کو نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کو وہی سلام دیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سلام اور سلامتی کا تحفہ جو ہے یہ نبیوں کا بڑا سلام ہے تمام انبیاء کا جو مسلمانوں کو سکھایا گیا. اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن شریف وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام دنیا کی خوبیاں جمع کر دی گئی ہیں. وہ خوبیاں شاید اب ان لوگوں کے اندر یا کتابوں کے اندر موجود نہ ہو لیکن قرآن کے اندر وہ ساری کی ساری خوبیاں آ گئی ہیں. اس لیے وہ سلام جو جناب مسیح علیہ السلام نے کیا اور وہ سلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا, اسی طرح سے باقی نبیوں نے کیا, وہ سلام ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مسلمان بھی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو وہ ایک دوسرے کو سلام علیکم کہتے ہیں. میں اتنی باتیں السلام علیکم کے بیان کر دینے کے بعد ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے اس کا اپن یا دل جو ہے وہ دوسرے کے لیے ایک آئینہ ہے. آئینے کا مطلب کیا ہے؟ میرر میں آپ شکل دیکھتی ہیں, اگر آپ ہنس کر دیکھیں گے تو وہ میرر آپ کو ہنس کر ہی جواب دے گا, اس میں بھی ہنسی نظر آتی ہے. جب آپ ہنس کر شیشہ دیکھیں گے آئینہ دیکھیں گے تو آپ کو ہنسی ہو, لیکن اگر آپ سیڑھی چڑھا کر اسی طرف دیکھیں گے تو جو آپ ویسا ہی ہوگا اس کو سیڑھی پہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ایک مومن کیا ہے, ایک مومن کیا ہے, مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے. اگر آپ اچھا تحفہ مجھے دیتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ بھی مجھے اچھا تحفہ دیں گے, اور اگر برا دیتے ہیں تو برا دیا جائے گا. اس لیے وہ سلام کیا ہے, ہر ایک مومن کیا ہے, وہ گویا ایک آئینہ اور ایک میرر ہے جس میں دوسرا مسلمان اپنی شکل دیکھتا ہے. تو اس لیے شیکسپیئر نے بڑی اچھی بات کہی, اس نے کہا سلام کا فائدہ جو ہے وہ دینے والے کو بھی ہوتا ہے اور لینے والے کو بھی ہوتا ہے. دینے والے کو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ سلام علیکم کرتا ہے تو وہ ایک سواب کا کام کرتا ہے, نیکی کا کام کرتا ہے کہ اس کو تحفہ دیتا ہے. ایک مومن کیا ہے؟ مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے. اگر آپ اچھا تحفہ مجھے دیتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ بھی مجھے اچھا تحفہ دیں گے, اور اگر برا دیتے ہیں تو برا دیا جائے گا. اس لیے وہ سلام کیا ہے, ہر ایک مومن کیا ہے, وہ گویا ایک آئینہ اور ایک میرر ہے جس میں دوسرا مسلمان اپنی شکل دیکھتا ہے. تو اس لیے شیکسپیئر نے بڑی اچھی بات کہی, اس نے کہا سلام کا فائدہ جو ہے وہ دینے والے کو بھی ہوتا ہے اور لینے والے کو بھی ہوتا ہے. देने वाले को क्या होता है, जब वो ट्रैवल एटिंग करता है तो वो रात का काम करता है, नेकी का काम करता है कि उसको पैसा देता है, और देने वाले को क्या होता है उसका मन खुश हो जाता है, देखो जी इसने मुझे सलाम का तोहफा दिया। तो दोनों तरह से उसकी खुशी होती है, देने वाले को भी होती है, लेने वाले को भी होती है। ये बड़ा आदमी है इसने हमें सलाम अलैकुम कहा, कोई सी सलाम अलैकुम दिखा, ये गया इस्लाम का एक निशान करार पा गया। किसने निशान करार पा गया? कुरान शरीफ ये कहता है ला तकूलू लिमन अलका इलैकुम अस्सलाम लस्ता मोमिना, जो शख्स तुम्हें आकर अस्सलाम अलैकुम कहे उसको ये मत कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो। जो मुसलमान होने की निशानी क्या है? जो शख्स हमें आकर अस्सलाम अलैकुम कहे और हम ये समझ लें, यकीन कर लें कि ये शख्स मुसलमान है। लेकिन आज ये मुसीबत है कि आपस में सलाम अलैकुम क्या कर भी एक दूसरे को काफिर समझते रहती हैं, बेईमानी समझते रहती हैं। ये मुसीबत है जो गैर मुसलमानों के अंदर आ गई है। जब तुम सलाम अलैकुम कहते हो और कुरान ने मुकर्रर कर दिया हमारे लिए कि हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम अलैकुम कहे, और जो सलाम अलैकुम कहता है उसको कभी मत कहो कुरान की कहता है ला तकूलू लिमन अलका इलैकुम अस्सलाम ला तकूलू लिमन अलका इलैकुम अस्सलाम लस्ता मोमिना, जो शख्स तुम्हें सलाम अलैकुम कहता है उसको कभी मत कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो। इसके मुतल्लिक ये एक बात याद रखने के काबिल है कि ये आज कब नाजिल हुई रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उस वक्त जिस वक्त गया मुसलमानों की बाकी गया अरब की कौमों के साथ दुश्मनी थी, जंग थी, लड़ाई थी। लड़ाई के जमाने में ये बड़ा निशान करार पा गया कि जंग के वक्त भी अगर कोई शख्स तुम्हें सलाम अलैकुम कहे तो तुमने अपनी तलवार उसके खिलाफ नहीं उठानी। क्यों नहीं उठाने? भाई उसने तो हमें सलामती का तोहफा दिया और हम उसके सिर पर तलवार मारे, ये किस तरह से हो सकता है? बस ये समझ लो कि अगर वो दुश्मन भी है, जब निशानी में मुकर कर दी गई है वो तुम्हें सलाम अलैकुम कहे तो उसको मुसलमान ही समझो, ये ना समझो कि उसने झूठ मूठ सलाम किया है और मुझे उसको मार देना चाहिए। तो ऐसा एक वाक्य हुआ कि एक शख्स बकरी का दूध दो रहा था रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, तो लड़ाई जारी थी, दो रहा था, तो एक मुसलमान भी साहबी जो था वहां आ निकला, तो उस बकरी का दूध दोने वाले ने उसको सलाम अलैकुम कहा। जब सलाम अलैकुम कहा तो उसने ये समझा कि उसने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया है, तो दुश्मन कौन से उसने कह दिया जान बचाने के लिए, उसने उसको तलवार मार दिया। ये बात रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। जब पहुंची आप पर तो आपने ये कहा कि ये बड़ा जुल्म हुआ कि जब उसने सलाम अलैकुम कहा था तो नहीं चाहिए था कि उसको तलवार चलाई जाती। ये आय उस वक्त नाजी होती है ला तकूलु लिमन अलका इलैकुम अस्सलाम, जो दुश्मनी है सब जगह दोस्त आसान हमारे दोस्त भी हमारे दुश्मन भी है, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी जब हमें सलाम अलैकुम कह दे तो हमें हक नहीं है कि हम उसको मारें ऐसे मौके पर। हालांकि उस मौके पर आदमी बड़ी आसानी से गलती कर सकता है, जब वो हाथ पर मैं किसी मौलवी को सलाम अलैकुम कहता हूँ तो वो दिल में कहेगा अरे इस्लाम का क्या एतबार है, मुनाफिक है, ये यूं ही कहती वो मेरा दिल उसने चीर कर देख लिया। तो कुरान शरीफ में कई जगह रसूलल्लाह रसूल ने फरमाया एक जगह जो जंग में इसी तरह से एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसकी शिकायत हुई, तो उस शख्स ने ये कहा या रसूलल्लाह उसने जान बचाने के लिए इस तरह से जो है कह दिया था। आपने फरमाया हल चक्कर का संभव हूं, क्या तुमने उसका दिल फाड़ कर दे दिया कि वह जान बचाने के लिए कहता है? तो गोया उसी वक्त आपने पानी मंगवाया और मंगवाकर अपने हाथ धोए, कहा कि मैं इस गुनाह से जो हो गया अपने हाथ धोता हूं। वह बड़ा उभार नाराजगी किया। तो इसलिए मेरे भाइयों जो मैं आपको करना चाहता हूं, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा सलाम अलैकुम कितनी कीम की चीज है जो हमें सिखाई गई है, जो इस गर्व के लिए सिखाई गई है कि मुसलमानों के अंदर प्यार और मोहब्बत और उनके अंदर गया ऐसे जज्बात पैदा करे कि वो एक दूसरे के लिए सलामती का बाज हो जाएं। हमारे सरकार मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था जो उन्होंने हज उल विदा के मौके पर, जब आपके गया उसके बाद वफात हो जाती है, आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, वो आखिरी खुतबा जो था उस खुतबे में आपने खड़े होकर फरमाया कि अरे मुसलमानों जानते हो आज कौन सा दिन है? लोगों ने कहा कि आज का दिन जो है ये बड़ा हुरमत वाला, बड़ी इज्जत वाला और बड़ा बुजुर्ग दिन है। आपने पूछा ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा ये हुरमत वाली है, बड़ी बुजुर्ग जी की जगह है, काबा शरीफ मक्का मजमा। आपने फिर पूछा कौन सा महीना है? उन्होंने कहा महीना भी बड़ा मुबारक, और बहुत बुजुर्गी वाला है। आपने कहा जिस तरह से इन तीन चीजों की बुजुर्गी है, इसी तरह से आप मुसलमानों, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, एक मुसलमान का माल, एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान का नाम जो है वो सब तुम्हारे लिए इज्जत का दायित्व है। कोई अपने मुसलमान भाई का नाम बुरी तरह से न दो, उसके हाल के ऊपर निगाह में रखे और उसकी इज्जत को गिराने की कोशिश न करें। ये हुआ आखिरी अल्फाज थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो आपने हजरतुल विदा के मौके पर कहे कि जो तुम्हें मुसलमान समझता है, इस्लाम का तोहफा, इस्लाम का तोहफा देता है, उसको सब समझता हो कि तू मुसलमान नहीं है, उसकी इज्जत का नाम, उसके माल की, उसकी इज्जत की, उसके नाम की, यह तुम्हारे जिम्मे फर्ज ठहरा दिया गया है। दूसरा आदमी ऐसा करे या न करे, लेकिन तुम्हारी तरफ से यही होना चाहिए कि तुम उसको एक अच्छा तोहफा दो। तो ये गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, और आखिरी हुक्म था जो आपने हजरत विदा के अंदर दिया, उसमें दूसरा हुक्म औरतों के मुतल्लिक था, और उसमें ये फरमाया कि देखो ये गया कमजोर हैं औरतें, इनके ऊपर कोई जुल्म न करना, इनके हकूक अदा करना। इतना गया जी में शान वो रसूल था कि जिसने दुनिया के अंदर जो गरीब और कमजोर थे उनकी इज्जत को दुनिया के अंदर कायम किया, ये एक गोया पैगंबर था दुनिया के अंदर जिसको फिक्र था उनका, जो गरीब हैं और कमजोर हैं उनके ऊपर जुल्म न करना। ये गोया आपका आखिरी बात था जो आपने हजरत विदा के अंदर किया। और अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ये चाहिए कि आपके अल्फाज की इज्जत करते हुए हम अपने मुसलमान भाई को अच्छा ही तोहफा दिया करें, कोई बुरी बात अपने मुसलमान भाई के मुतल्लिक न कहें, अगर वो कुछ गलत भी करे तो भी हमें ये चाहिए कि हम प्यार और मोहब्बत के साथ इसको उस बात को, बुरी बात को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन हमारी तरफ से कोई बात ऐसी न हो कि जो दूसरे का दिल दुखाने वाली हो, क्योंकि मुसलमान के मान ही है मन छलेगा, जिससे गोया सलामती में हो दूसरे मुसलमान, दूसरा मुसलमान कोई अपनी जुबान से बुरी बात न निकाले उसके लिए, और न ही किसी किसी दूसरी चीज की अपने दिल के अंदर खारिज करें। तो ये कुरान शरीफ की चंद एक बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, इससे मालूम होता है कि कुरान शरीफ और इस्लाम कितना एक बुलंद मजहब है। उसका नाम देखो, उसकी किताब का नाम देखो, और फिर उसके बाद जो तुम्हारा नाम रखा गया है खुदा ताला की तरफ से उसके ऊपर ध्यान दो, और फिर ये बात देखो कि जो तुम्हें सलाम अलैकुम सिखाया गया है उसके ऊपर के कितनी उसके अंदर खूबी और खूबसूरती है। अगर मुसलमान इसके ऊपर अमल बरामद करेंगे उनके अंदर प्यार और मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से मैं अपनी बहने और लड़कियों को भी ये नसीहत करना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज जो आप अपने बच्चे को सिखाएं वो ये होनी चाहिए कि जब कोई तुम्हें कोई दूसरा मुसलमान मिले उस मुसलमान को सलाम अलैकुम कहो, और जब वो कोई चीज तुम्हें दे उसके ऊपर इसका शुक्रिया अदा करो। ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो उस बच्चे की इज्जत को दूसरे के दिल के अंदर पैदा कर देती हैं। तो जब हमें हमारे सामने आए और वो कहे सलाम अलैकुम, हमारा दिल खुश हो जाता है। छोटा सा बच्चा है लेकिन देखो इसकी माँ ने कैसा अच्छा सबक सिखाया है, और जब कोई चीज उसे मिलती है तो उसके साथ ही वो कह देता है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दो चीजें हैं जिससे अखलाक के दरवाजे खुलते हैं, आगे सांस्कृतिक करते चला जाता है। ये बुनियादी चीज है, ये एक देश है, यहाँ से गया आगे हम बढ़ेंगे। इसलिए गया हर एक माँ को और हर एक बाप को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चों के अंदर अच्छे जज्बात, अच्छे ख्याल, अच्छी आदत पैदा हों, और उनके दिलों के अंदर ये यकीन और ईमान हो कि हमारा दीन और हमारा नाम और हमारा सलाम और हमारी हर एक चीज जो है मुकाबला अगर किया जाए तो दुनिया की तमाम चीजों के मुकाबले में वो बड़ी आला दर्जे की चीज है। देखो ये इतने बड़े बड़े आलिम लोग हैं, मगर अभी तक उनको अपना सलाम जो है वो ही बनाना नहीं आया कि एक भी कहता है हाउ डू यू, तो दूसरे भी कहता हाउ डू यू। अरे बात क्या हुई, कुछ भी नहीं हुआ है, क्या कह दिया तुमने। तो इसलिए हमें गया इस्लाम की इज्जत करते हुए उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। नाम नहीं है कि उसको तौरात और जबूर और इंजील कह दिया जाए, उसके अंदर बहुत से नबियों के नाम आते हैं। अगरा नबी की किताब और नामिया नबी की किताब ये भी बाइबल के अंदर आती है। आया उसमें से सिर्फ तीन चार को ये कह देना कि इनको तो हम खुदा की किताब मानते हैं बाकी को नहीं मानते, ये बात गलत है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम कुरान शरीफ में 18 नबियों के नाम आते हैं। तो 18 नबियों के मुतलक आगे लिखा हुआ भी है कि अंजला मुल किताब, हमने उनको किताब दी। तो हर एक की जो है किताब होनी चाहिए, वो तीन चार नहीं है। जैसा मौलवी लोग कह देते हैं, मौलवी लोगों ने दीन को बहुत ही छोटा कर दिया है कि वो ये समझते हैं कि पंजाबी जुबान में कहते हैं कि चार किताबें ऊपर से उतरी, पांचवा उतरा डंडा, डंडे बगैर ऊंचा नहीं बेईमानों का डंडा। यानी वो कहते हैं सिर्फ चार किताबें उतरी और पांचवा उतरा डंडा, डंडा उसलिए उतरा तो मानते हो या नहीं मानते, तो डंडे को बड़ा काम नहीं बनता। तो भाई जो उन्होंने उतारा ना पांचवा डंडा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए ये आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया के अंदर तमाम दुनिया में जितने भी मजहब हैं उनकी जो किताबें हैं उनमें से बहुत ज्यादा किताबें हैं कि जो खुदा की किताबें हैं। वेदों के भी चलने से अगर कोई पूछे कि वो किस पर उतरी हैं तो वेदों के अंदर 414 ऋषियों के नाम आते हैं, उन्हीं का वो कलाम 414। वेदों के मुकदले के याद रखना चाहिए कि सनातनी ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी पर चारों वेद नाजिल, और ये कहते हैं नहीं तो चार ऋषि थे अग्नि वायु अंग्रादित उन पर नाजिल हुए। और दूसरे लोग जो तालीम याफ्ता संस्कृत धर्म हैं बड़े बड़े लोग वो कहते हैं जो 414 ऋषियों का कलाम है उनको नाम वेद के अंदर दिए गए जिनका वो कलाम है। इसलिए अगर हम देश को ये कहते हैं कि वो खुदा का कलाम है तो वो इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई, या वो ये कह देंगे पेशगोई जो है ये खुदा ने नहीं बताई थी, किसी ने यू ही कह दी थी, ये कैसे हो सकता, आखिर खुदा ने बताया होगा ना कि ये कितना बड़ा जिमिस्तान नबी आने वाला है। तो जब वो किताब हमारे रसूल की तस्दीक करती है, सच्चा ठहराती है, तो हमें भी ये कहना पड़ेगा कि जिसने वो पेशगोई की है कितने हजार साल पहले उसको भी खुदा ने जन्म दिया है।
इत्तफाक है जिस बात पर वो यही है कि हम यहूदियों का जदिया जो है वो तो बुरा खा लेते हैं, बाकी ईसाइयों के मुतल्लिक ये है कि ईसाइयों का भी बाज लोग जायज समझते हैं, लेकिन इसके अलावा बात कौमें ऐसी हैं जो ठीक शरीफ पर जिबा नहीं करती उनका नहीं खाते। मसलन सिख जो है वो इधर से मारते हैं, या किसी हिंदू ने किसी और तरह जिबा किया हो मारा हो तो वो मुसलमान उसको जायज नहीं समझते। अब मेरे जिम्मे तो आप न डाले, मैं जहां कह दूं लोग कहेंगे देखो जी हिंदुओं का भी कह गया तो भी याद आ गया, अरे वो तो हमारे हाथ का भी नहीं खाते, मुसलमानों के हाथ का नहीं खाते तो हिंदुओं का कहां खाएंगे।
यही तो सवाल
है। हाँ तो इसलिए भी